أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اس آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. ربطنا على قلوبهم, ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اذ قاموا, جب وہ کھڑے ہوئے. فقالوا, اور انہوں نے کھڑے ہو کے اعلان کیا اور یہ کہا, رب السماوات والارض, ہمارا رب تو وہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا, اس کو چھوڑ کے کسی اور کو ہم معبود بنا کر اس کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے. لقد قلنا, اور اگر ایسا نہیں ہے تو لقد قلنا, یقیناً کہا ہم نے. اذن شططا, اس صورت میں بہت ہی نامناسب بات. یہ وہ اعلان ہے جو اصحاب کہف نے کیا تھا جب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس اعلان کو نشر کرنا اور بیان کرنا شروع کیا, جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو اس مقام سے نوازا کہ ان کے نام پہ اس کلام پاک میں پوری ایک سورت اللہ تعالی نے نازل کی. گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھا تھا کہ ربط یربط, یہ نصر ینصر کے باب سے, اور اس کے مفہوم میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دوسرے سے کسی چیز کو باہم باندھ دیا جائے, جس طریقے پہ رسی سے کسی چیز کو باندھ دیا جاتا ہے. اور ربط اس علاقے کو بھی کہتے ہیں اور اس تعلق کو بھی کہتے ہیں جو دو انسانوں یا دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے. تو ربط ربطنا علی قلوبہم، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے اور اپنی خاص عنایت سے مضبوط کر دیا، غیر کا خوف اور رعب اور ڈر ان کے دل سے نکال دیا، صرف اپنا ڈر ان کے دل میں بٹھا دیا. اور ربطنا سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے ان ساتھیوں کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت کو پیدا کر دیا، اس لیے کہ یہ وہ گروہ تھا جس نے مجموعی طور پہ جمع ہو کے اور کھڑے ہو کے اس وقت کی بڑی قوت اور حکومت اور پورے معاشرے سے ٹکر لینی تھی. تو ضروری تھا کہ ان لوگوں کا آپس میں گہرا ربط ہو. انبیاء کی دعوت اور ان کی تاریخ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے، اور دنیا میں جو اور لوگوں نے انقلاب برپا کیے ہیں سب کے سب ناکام ہو گئے، وقتی طور پہ کامیابی، وہ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے یہ بات کہ ضروری ہے کہ ان تمام لوگوں کا آپس میں قلبی تعلق گہرا ہو، باہم الفت ہو، سب کی تمنا، سب کی آرزو اور حصول مقصد وہ ایک ہو، دلوں میں آپس میں گہرا ربط ہو، دل ایک دوسرے سے متنفر نہ ہو اور ایک دوسرے سے دور نہ ہو، آپس کا تعلق، ساتھیوں کا آپس کا جوڑ اور آپس کا جو ربط ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی تحریک اور کسی بھی مشن کی کامیابی کے لیے. اس جیسا کہ بتایا گیا تھا یہ ظرف زمان پہ دلالت کرتا ہے. اور اس سے پہلے یہ بھی آپ کو گزشتہ ہفتے بتا دیا گیا تھا کہ قوموں کے لفظ نے ہمیں یہ بتایا، قوموں کہ انہوں نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا. اور یہ چیز ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے بھی ملتی ہے کہ آپ نے کس طریقے پہ کھڑے ہو کے مکے میں لوگوں کے سامنے اعلان کیا. اور تمام انبیاء کی تاریخ ہمیں قرآن میں جو ہم پڑھتے ہیں یہی بتاتی ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اپنی قوموں اور اپنے اپنے ملکوں اور جن جن لوگوں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے وہاں جا کر باقاعدہ توحید کا اعلان کیا. ہم موسیٰ اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ جو قرآن میں موجود ہے جب وہ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے فرعون کے دربار میں جا کر توحید کو بیان کیا اور اس اعلان کو لوگوں کے کانوں تک پہنچایا. ندعو دعا یدعو سے ہے پکارنا، دعا کرنا، مدد طلب کرنا. لن ندعو اور لن نعبدو اس کا فرق پچھلے ہفتے آپ کو بتا دیا گیا تھا. لقد قلنا اذا انشطط، اس سے پہلے اگر ہم ان جملوں پہ غور کریں جو اصحاب کہف کی زبان سے ادا ہوئے کہ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا، یہ دو جملے ہیں. پہلا جملہ ہے ربنا رب السماوات والارض، توحید اور شرک کی جو اقسام ہیں ان میں بھی ہم نے اس بات کو سمجھا اور جانا تھا کہ شرک کی تین قسمیں ہیں اور توحید کی بھی تین قسمیں ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر اور شرک خفی. اور توحید میں توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء اور صفات. تو یہاں پر اس آیت نے ہمیں یہ بتایا کہ اصحاب کہف نے دو جملوں میں دونوں توحیدوں کو بیان کیا، توحید ربوبیت کو بھی اور توحید الوہیت کو بھی. ربوبیت کا تو یہ ہے کہ ربنا رب السماوات والارض، اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالی ہی کرنے والا ہے، وہی مدبر ہے، وہی متصرف ہے اور وہی رب ہے، وہی خالق و مالک ہے. اور توحید الوہیت یہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے، وہی حی قیوم ہے اور وہی احد اور صمد ہے اور وہی اللہ ہے سبحانہ و تعالی. ربنا رب السماوات والارض، اس ٹکڑے میں توحید ربوبیت بیان ہو رہی ہے جو اللہ تعالی کا، اللہ تعالی کے رب ہونے پر دلالت کرتی ہے. ربنا رب السماوات والارض اور لن ندعو من دونه الہا، اس میں توحید الوہیت کو بیان کیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے اس کو معبود سمجھ کر، یا اس کو مشکل کشا، یا حاجت روا، یا کارساز، غوث، دستگیر وغیرہ سمجھ کر، یا اس سے نفع نقصان کی امید رکھی جائے، اللہ کے سوا اور کوئی ہستی نہیں ہے. لن ندعو من دونه الہا، اس کے سوا کسی اور کو معبود سمجھ کر، الہ سمجھ کر اس کی عبادت کی جائے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے. شطط یہ مصدر سماعی ہے، شط یشط سے، دور ہونا، زیادتی کرنا. اس میں ارشاد فرمایا کہ قلنا اذا انشطط، یہ جو ہماری قوم ہے اس قوم نے اللہ تعالی کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت شروع کر دی ہے، تو اگر وہی عبادت اور وہی اقوال اور وہی جملے جو ہماری یہ قوم استعمال کرتی ہے اگر ہم بھی اس راستے کو اپنا لیں اور اس طرف چلے جائیں تو اذن شططا، اس صورت میں یقیناً ہم زیادتی کرنے والے ہیں اور اس صورت میں ہم نے یقیناً وہ بات کہی جو عقل سے دور ہے، جو نامناسب ہے اور جو جائز نہیں ہے اور جو غلط ہے. یہی لفظ شططا سورہ جن کی آیت نمبر 4 میں بھی آتا ہے، جب جنات نے اللہ تعالیٰ کی اسی توحید کو بیان کیا اور یہ کہا کہ بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں نامناسب اور غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، جنات نے یہ کہا کہ ہماری جنس میں بعض جنات ایسے موجود ہیں جو بے وقوف ہیں اور جو صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں. سفیہنا ہم میں کے بے وقوف، وہ جو ہے یقول سفیہنا علی اللہ شططا، اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. اور سورہ صاد میں بھی جب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک معاملہ آیا فیصلے کے لیے تو آپ سے بھی یہ درخواست کی گئی کہ فحکم بیننا بالحق ولا تشطط واہدنا الی سواء الصراط، فرمایا کہ ہمارے درمیان آپ فیصلہ صحیح طریقے پہ کیجئے، ولا تشطط، اور کوئی زیادتی اور کوئی نامناسب فیصلہ یا حکم نہ کیجئے، اس لیے کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں صراط مستقیم کا جو صحیح مفہوم ہے وہ ہمیں بتا دیجئے اور اس صراط مستقیم پہ ہمیں چلنے کی ترغیب اور تلقین کیجئے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، پہلے انہوں نے اپنی توحید کو بیان کیا اور اس کے بعد اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنی قوم سے اختلاف کیا ہے، ہمارا جو اختلاف ہے اپنی قوم سے وہ کیا اختلاف ہے، وہ عقیدے کا اختلاف ہے، وہ عقیدے کا اختلاف ہے. اور وہ اختلاف یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، اور قوم کا حال یہ ہے کہ ہؤلاء قومنا، یہ ہے ہماری وہ قوم، اتخذوا من دونه آلہا، جس نے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا، یہ ہے ہمارا ان سے اختلاف. تو معلوم یہ ہوا کہ اختلاف جو عقائد کا ہو وہ صحیح معنوں میں اختلاف ہوتا ہے، اور جس اختلاف پر کسی قسم کی مصالحت نہیں ہو سکتی وہ عقیدے کا اختلاف ہے. باقی معاملات میں تو آپ مصالحت کر سکتے ہیں اور تعاون بھی کر سکتے ہیں اور اتحاد بھی کر سکتے ہیں، ان صورتوں میں جائز ہے، لیکن جب عقیدے کا اختلاف ہو تو اس صورت میں کافر کا مسلک الگ ہے، مسلمان کا الگ ہے، اس لیے کہ باطل دوئی پرست ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول. جب باطل اور حق کی بات ہوگی تو پھر باطل الگ رہے گا، حق بات الگ رہے گی. عقائد کے معاملے میں کسی قسم کی ہیر پھیر اور کسی قسم کی نرمی اور کسی قسم کا سیاسی یا انتخابی یا کسی اور مجبوری کے تحت ان سے اتحاد نہیں ہو سکتا جن سے آپ کا عقائد کا اختلاف ہے. یہی بات اصحاب کہف نے ہمیں بتائی ہے، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا یأتون علیہم بسلطان بین، لولا یأتون، کیوں نہیں لاتے یہ لوگ علیہم اپنے اس عقیدے پر بسلطان بین، کوئی کھلی اور واضح دلیل. لولا یہ حرف تحضید ہے، ضاد سے حرف ہے، حرف تحضید ضاد سے، اور حرف تحضید دو مفہوموں کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، اور ان دونوں مفہوموں کو قرآن نے استعمال کیا ہے. یہ لولا اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے کسی شخص کو کسی کام پہ ابھارنا، اکسانا، اس کو رغبت دلانا کہ واقعی اگر تم بہادر ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، کسی کو غیرت دلانا، اس کے جذبات کو بھڑکانا، اس کو اکسانا، اس کو ابھارنا، اس کے لیے لفظ لولا قرآن میں استعمال ہوتا ہے اور کئی مقامات پہ استعمال ہوا ہے. اور دوسرا مفہوم اس کا ہے کسی چیز کے نہ ہونے پر دلالت کرنا، کسی چیز کے عدم پر، یعنی کسی چیز کے نہ ہونے پہ کہ فلاں چیز نہیں ہے. لو لا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے؟ جب دلیل ہے ہی نہیں تو دلیل لائیں گے کیا؟ لو لا یأتون، نہیں لاتے یہ لوگ دلیل، یا کیوں نہیں لاتے یہ لوگ دلیل؟ علیہم، اپنے اس عقیدے پر، بسلطان بین، اور دلیل بھی ایسی کہ جو واضح اور مضبوط دلیل ہو، کمزور دلیل نہ ہو. یہ دونوں مفہوم ہمیں قرآن میں ملتے ہیں. سورہ النمل کی آیت نمبر 46 میں صالح علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو استغفار پر اکساتے ہیں، رغبت دلاتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں. ارشاد فرمایا، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اگر استغفار کرنا شروع کر دو گے تو امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. تو یہاں سورہ النمل میں صالح علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو ترغیب دے رہے ہیں استغفار کی. تو یہاں پر لولا کا جو مفہوم ہے وہ ترغیب کے طور پر ہے، اور جہاں پر نہ ہونے پر یہ لفظ لولا استعمال ہوا ہے نہ ہونے کے لیے، تو وہ سورہ سبا میں آیت نمبر 31 ہے، 22 سپارے میں آیت نمبر 31 آپ دیکھ لیجئے. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، اور جس چیز کو یہ قرآن بیان کرتا ہے اس کو بھی ہم نہیں مانیں گے، اور اگر تم دیکھو ظالموں کو اس وقت جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، قیامت کے دن کا نقشہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں اس نقشے کو اس لیے بیان کرتا ہے کہ ظلم کرنے والے ظلم سے باز آ جائیں، حد سے تجاوز کرنے والے گناہوں کو اور سیاکاریوں کو اور کبیرہ گناہوں اور جرائم کو ترک کر دیں. فرمایا جب تم دیکھو گے ظلم کرنے والوں کو قیامت کے دن، جب اللہ کے سامنے ان کی حاضری ہوگی، تو فرمایا کہ یرجع بعضهم الى بعض من القول، وہاں پر حال یہ ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے. اس لیے کہ ہر ظالم کے کوئی نہ کوئی یا کچھ نہ کچھ ماننے والے ضرور ہوتے ہیں. ظالم سے مراد صرف وہ ظالم نہیں ہے جو یتیم کا مال کھاتا ہے یا جو کسی کو ایزا اور تکلیف پہنچاتا ہے. دین کے راستے میں رکاوٹ بن کر جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ بھی ظالم ہے. جو اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے یہ بھی ظالم ہے. اور وہ لیڈر اور وہ قائد اور وہ سیاستدان اور وہ زعماء اور وہ مشائخ اور وہ علماء سوء، جن کے پیچھے لوگ جاتے ہیں اور جن کو ماننے والوں کا حلقہ سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں سے متجاوز کر چکا ہے یا کر جاتا ہے، ان لوگوں کا حال بھی وہی ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے لوگوں کو دنیا میں گمراہ کیا کرتے تھے، یہ بھی وہاں ہوں گے. اور جو دنیا میں ان کو مانتے تھے یہ بھی وہاں ہوں گے. ان کے مریدین اور ان کے سیاسی کارکن، ان کے لیے انتخابات میں رات دن ایک کر کے کام کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، ان کو اپنا رہبر اور رہنما اور قائد تسلیم کرنے والے، باوجود اس کے کہ ان کو علم تھا کہ یہ ظالم ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، یہ باغی ہے، یہ کھلن کھلا اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو توڑ رہا ہے، اس کے باوجود اس کی قیادت کو اپنائے رکھا انہوں نے، اس کے پیچھے چلتے رہے، یہ دونوں کے دونوں قیامت کے دن اللہ کے سامنے جھگڑا کریں گے، اور ایک دوسرے پہ جو الزام تراشی ہوگی اس کو اللہ تعالی قرآن میں بیان کرتا ہے. اس لیے کہ قرآن آئینہ ہے، اس آئینے میں ہر شخص اپنے آپ کو دیکھ لے. ہم تو روزانہ وہ آئینہ دیکھتے ہیں جس کا ہمیں بڑا شوق ہے، اور جو ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ اپنے چہرے کے اتار چڑھاؤ کی کیفیت کو دیکھیں اور اپنا بہرحال. لیکن کبھی کیا ہم نے اس بات پہ بھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک آئینہ ہمیں دیا ہے، اور وہ اس لیے دیا ہے کہ اس آئینے میں ہر شخص اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص دیکھ لے کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے تم نے، اللہ کے اس آئینے کو دیکھو، اس میں اللہ تعالی واقعات اور حکایات کو بیان کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غیر شعوری طور پہ ان ظالموں میں سے ہو جاؤ جس جن کا ذکر ان آیات میں موجود ہے. فرمایا یرجع بعضهم الى بعض القول، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کریں گے یہ دونوں. وہ کہ جن کی بات مانی جاتی تھی اور وہ جو مان کے چلتے تھے. فرمایا یقول الذین استضعفوا، جو کمزور طبقہ تھا، جو دوسروں کی مان کے چلنے والا طبقہ تھا، یہ للذین استکبروا، بڑوں سے کہیں گے، اپنے لیڈروں اور قائدوں اور سرداروں سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین. لفظ لولا آ گیا یہاں پر، لولا انتم لکنا مؤمنین. یہ جو عوام ہے بیچاری، یہ قیامت کے دن اپنے لیڈروں اور اپنے بڑوں سے کہے گی کہ لولا انتم لکنا مؤمنین، بدبختو اگر تم دنیا میں نہ ہوتے. لولا انتم، یہاں میں لولا اس مفہوم کے لیے ہے، کسی چیز کے نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، یہ عدم پر. لولا انتم، اگر تم دنیا میں نہ ہوتے، لکنا مؤمنین، تو ہم ایمان قبول کر چکے ہوتے، تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، اس کے جواب میں یہ بڑے چھوٹوں سے کہیں گے انحن صددناكم عن الهدى، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا، بعد اذ جاءكم، جب تم تک بات پہنچ گئی تھی، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا، بل كنتم مجرمين، بلکہ تم خود مجرم تھے. تم دنیاوی معاملات میں تو اچھے برے کی تمیز بڑے اچھے طریقے سے کرتے تھے، لیکن یہاں کیا ہو گیا کہ تم باوجود اس کے کہ تم جانتے تھے کہ ہم ظالم ہیں، پھر بھی تم نے ہمارا ساتھ دیا. بلکن تم مجرمین، تم خود مجرم ہو. ہم نے تمہیں کبھی اس بات پہ مجبور نہیں کیا تھا کہ تم خامخواہ ہماری ہی مان کے چلو، تمہیں خود بڑا شوق تھا ہمارے پیچھے چلنے کا، تو اب تم بھگتو. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، اس کے بعد پھر یہ غریب طبقہ اور یہ دوسروں کے پیچھے چلنے والا یہ گروہ کہے گا للذین استکبروا، بڑوں سے، بل مکر اللیل والنہار، یہ تو رات دن کی گردش نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ اللہ کے ساتھ ہم کفر اور شرک کریں، ونجعل له اندادا، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو ہم پکاریں، دوسروں کو اللہ کا ہم سر اور ہم مرتبہ اور ہم برابر لوگوں کو، مخلوق کو قرار دیں، یہ تم ہمیں حکم دیتے تھے. یہاں پر یہ پیروی کرنے والے اور متابعت کرنے والے اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ ہم مجرم نہیں ہیں، بلکہ ایک تو ہمارا مقدر ہی خراب تھا، نصیب ہی ہمارا خراب تھا. جیسے کہ بعض لوگوں کی عادت ہے، بھائی آؤ نماز پڑھو، تو جب اللہ کا حکم ہوگا تو ہم پڑھ لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو آپ سے دشمنی ہے، اس لیے اللہ کا حکم ابھی نہیں ہوا آپ کے لیے. یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نصیب مقدر میں نہیں ہے، مقدر میں ہوگا تو آ جائیں گے. یہی نصیب اور یہی مقدر پیسہ کمانے کے لیے کوئی نہیں دیکھتا. اگر اسی مقدر کا شوق تھا اپنے گھر بیٹھے رہتے اور یہ کہتے کہ جو نصیب میں لکھا ہے اللہ دے گا، کتنے پیسے خرچ کر کے یہاں آئے ہو، کیا کچھ کرتے ہو. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو پھر نصیب کو لے بیٹھتے ہو. بل مکر اللیل والنہار، یہ رات دن کی گردش نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا اور تمہاری بات ہم نے مانی. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ، اللہ فیصلہ کن انداز میں ارشاد فرماتا ہے کہ دونوں کی باتیں، اے قرآن کا مطالعہ کرنے والے، تم نے سن لی، اب ہم تمہیں نتیجہ بتاتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ جن کو مان کے لوگ چلتے تھے وہ بھی مجرم، اور جو دوسروں کی مان کے چلتے تھے یہ بھی مجرم. دونوں کو پتا ہے کہ ہم مجرم ہیں، لیکن اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اور اس ندامت کو اور اس پریشانی کو چھپانے کے لیے یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، ورنہ ان کا دل ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم دونوں مجرم تھے. وہ اثر الندامہ، لما رأوا العذاب، یہ تو اس ذلت و پریشانی کو چھپائے پھرتے ہیں جن سے ان کو پالا پڑا ہے. وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور یہ انکار کرنے والے وہ ہیں کہ جن کی گردنوں میں ہم توق ڈال دیں گے اور جس کی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے. تو یہاں پر لولا اس مفہوم کے لیے تھا جس کو بھی بیان کیا گیا، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، دلیل یہ کیوں نہیں لاتے اپنے اس عقیدے پر، اور دلیل بھی ایسی ہو کہ بین، جو کھلی ہو اور جو واضح ہو، یہ صفت کا صیغہ ہے. تو لولا یأتون علیہم بسلطان بین نے ہمیں یہ بتایا کہ دین کے حوالے سے جب بھی گفتگو کی جائے تو دلیل کے ساتھ بات کی جائے، جس کا ذکر ہمیں سورہ بقرہ کے شروع میں ملتا ہے کہ جب موحد مسلمان دوسروں سے بات کرتا ہے تو وہ دوسروں سے بھی یہی کہتا ہے کہ دلیل لاؤ، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. تو دلیل اور حجت یہ اصل چیز ہے دین میں، ہر چیز کے لیے دلیل اور ثبوت کی ضرورت ہے کہ کیا اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ تعالی پر جھوٹ بولے. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ تعالی پر جھوٹ بولے. اور اس کے بارے میں ہمیں قرآن میں بعض اور مقامات پر بھی یہ بات ملتی ہے، جس طریقے پہ سورہ النحل 14 سپارے کے آخر میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ تم اپنی زبانوں کو زیادہ اس کام کے لیے استعمال نہ کرو کہ بعض چیزوں کے بارے میں کہو کہ یہ حلال ہے، بعض کے بارے میں کہو کہ یہ حرام ہے. ارشاد فرمایا آیت نمبر 116 میں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ نہ کہا کرو کہ ھذا حلال وھذا حرام، یہ حرام ہے یہ حلال ہے. لتفتروا علی اللہ الکذب، اگر ایسا کرو گے تو اللہ پہ تم جھوٹ بولو گے. اور ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو یہ کام کرتے ہیں وہ دنیا و آخرت دونوں مقامات پہ فلاح سے محروم رہتے ہیں، خسارے والوں میں سے وہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرو. جو اللہ کے بارے میں جو جملہ ہمیں یہاں ملتا ہے وہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمائی ہے، یعنی اللہ کے بارے میں تو قرآن میں کثرت سے کئی مقامات پہ ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب یا على الله كذبا، یہاں پر بھی یہ ہے کہ فمن اظلم ممن افترى على الله الكذب، وہی مفہوم ہے یہاں پر کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے، یعنی ان چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرے جن کا حکم اللہ نے نہیں دیا. اور اسی طرح متفق علیہ حدیث میں جو حدیث متواتر ہے، اور اس حدیث کو 66 سے زیادہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا، اس لیے کثرت روا کی بنا پہ یہ حدیث متواتر ہے، تواتر کی حد تک یہ حدیث پہنچ گئی ہے. 66 سے زیادہ صحابی اس حدیث کے راوی ہیں. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ بولے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کو منسوب کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آپ نے نہ فرمایا ہو، جھوٹی حدیث بیان کرے یا غلط قول یا عمل کو آپ کی طرف منسوب کرے تو ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. اس لیے مسلمانوں کو اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے، لکھتے ہوئے بولتے ہوئے کسی بھی بات کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب نہ کرے، مگر یہ کہ پہلے اس کی تحقیق کر لے کہ واقعی قرآن میں یہ آیت موجود ہے یا نہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، یا کسی صاحب علم سے دریافت کر لیں، اس کے بعد دینی امور پہ گفتگو کریں اور ان امور کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کریں. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. واذا اعتزلتموهم، اور اب جب تم الگ ہو گئے ہو ان لوگوں سے، وما يعبدون، اور تم عبادت بھی نہیں کرتے الا اللہ سوائے اللہ کے، تو فاو الی الکہف تو جاؤ غار کی طرف، ینشر لکم ربکم پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب، من رحمتہ اپنی رحمت سے، ویہیئ لکم من امرکم مرفقا اور درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے کام، مرفقا اور تمہاری ضروریات. اعتزال یہ باب افتعال سے ہے اور اس کا اصل مادہ ہے عزل، عزل یعزلو جدا کر دینا، علیحدہ کر دینا، الگ کر دینا. یہ ضرب یضرب کے باب سے ہے. فاو یہ امر کا صیغہ ہے، آوا یاوی سے ہے، اور یہ آیت نمبر 10 میں یہ لفظ گزر چکا ہے. اذ اول فتیہ آیت نمبر 10 میں ہم نے پڑھا تھا. مرفقا یہ اسم جامد کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مفعل کے وزن پر ہے، ہر وہ چیز جسے ضرورت کے تحت استعمال کیا جائے. مرفق ساتھ دینے والا، مرافق کہتے ہیں ساتھ دینے والے کو، اور رفیق کہتے ہیں ہم سفر کو. تو مرفق وہ چیز کے جو ضرورت کے لیے استعمال کی جائے، تو اس کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس کی انسان کو سفر میں یا گھر میں ضرورت پیش آتی ہے. تو یہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ کا جو قول ہے، یہ یا تو اصحاب کہف میں سے کسی ایک کا قول ہے، یعنی ساتھیوں میں سے کوئی ایک اپنے دوسرے ساتھی سے کہہ رہا ہے کہ اب جب تم الگ ہو گئے ہو اس قوم سے اور تم نے گاؤں کو اور شہر کو چھوڑ دیا ہے، تو اب پناہ لینے کے لیے اس غار میں چلے جاؤ، اور امید ہے کہ جب ہم نے اللہ کے لیے اس شہر کو ترک کیا اور ہجرت کی ہے تو اللہ ہمیں یقیناً تنہا نہیں چھوڑے گا، اور اللہ تعالی ہمیں رحمت اور اپنی برکت سے نوازے گا، اپنی رحمت سے نوازے گا. یہ حقیقت میں یا تو ساتھیوں میں سے کسی کا قول بھی ہو سکتا ہے، اور یہ وہ باطنی کیفیت بھی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں اور اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا کرتے ہیں، کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں تو پھر پوری دنیا کی حقیقت اور حیثیت ان کے سامنے ہیچ ہوتی ہے. تو جب اللہ کا قرب ان کو نصیب ہو گیا اصحاب کہف کو، تو ان کے دل میں یہ بات خود بخود ہی آ گئی کہ جب تم اپنے رب کے لیے اتنی بڑی قربانی دے چکے کہ تم نے اپنے وطن کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی جائیداد کو اور ہر چیز کو ترک کر دیا اللہ کے لیے، تو اللہ کا نام لے کے اس غار میں داخل ہو جاؤ، جس اللہ کے لیے تم نے سب کچھ چھوڑا ہے وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا. یہ ہے وہ یقینی کیفیت اور وہ ایمان والی کیفیت جو درجات طے کرنے کے بعد کسی انسان کو ملتی ہے، ولایت کے درجات، اور جو کہ اعمال صالحہ کے بعد وجود میں آتے ہیں. اور یہ وہ تسکین قلبی ہے اور اطمینان قلب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص محبوب بندوں کو نوازتا ہے، جس سے کہ ان کے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہوتا ہے، اور دوسروں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوتا. یہ وہ فرق ہوتا ہے جس کو ہر شخص محسوس نہیں کرتا، الا من رحم اللہ. تو اس طریقے پہ یہ وہ معاملہ تھا ان اصحاب کہف کا، جس کی بنا پہ انہوں نے غار کی سکونت کو اختیار کیا اور اپنے امور کو اللہ کے سپرد کر دیا. تو اس میں سبق ہے دعوت دینے والوں کے لیے کہ وہ بھی اپنے امور اللہ کے سپرد کر دیں. اگر کوئی مخالفت کرتا ہے اور کوئی ایذا اور تکلیف پہنچاتا ہے یا فتنے پیدا کرنا چاہتا ہے یا آپ کے خلاف ایک اور محاذ کھولنا چاہتا ہے یا منافقت کرتا ہے ظاہری طور پہ، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، آپ کے پاس آتا ہے تو آپ سے کہتا ہے کہ میں تو آپ کا ہوں، اور جب دوسروں کے پاس جاتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ خوب مخالفت کرو ان کی. تو اس طریقے پہ کسی بھی قسم کی مخالفت اور کسی بھی قسم کے فتنے جو آپ کے اس مشن کو اور آپ اس دعوت کو نقصان پہنچانے کے لیے لوگ ادھر ادھر سے کرتے ہیں، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ کے سامنے اصحاب کہف کی تاریخ ہے، آپ کے سامنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ ہے، آپ کے سامنے محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ ہے، کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا لیکن کچھ نہیں ہوا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. تو جس چراغ کو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جلایا ہے، اور جس چراغ سے آپ قرآن و حدیث کی خدمت کرتے ہیں، یہ اپنوں اور دوسروں کی مخالفت سے بجھے گا نہیں، بلکہ جو اس کو بجھانے کے لیے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دم بریدہ کر دے گا. ان شانئک ھو الابتر، وہ جو دین کی مخالفت کرتے ہیں، اہل اللہ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا نام و نشان دنیا سے ایسے مٹا دیتا ہے کہ جس طریقے پہ کبھی ان کا نام دنیا میں تھا ہی نہیں. یہ تاریخ، بڑے بڑے فرعونوں کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی شخص انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ جب بھی اہل اللہ کی مخالفت کرتا ہے یا مخالفت کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے، عام ہو خاص ہو کسے باشد کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کا پتہ کاٹ دیتا ہے. آپ لوگوں کی زبان میں اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے، اور اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ ساتھی ہے. اور الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اپنے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اب اللہ تعالی اس کیفیت کو اور اس چیز کو بیان کرتا ہے جس سے اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے نوازا اور وہ دو چار تھے، ان کو درپیش آئی، اور وہ یہ تھی کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اللہ کا حکم تھا سورج کو کہ تمہاری جو دھوپ ہے اور تمہاری جو تپش ہے یہ دروازے سے ذرا دائیں طرف بچی رہے گی، دروازے پہ تم نے پڑھنا نہیں ہے، اگر تم دروازے پہ تمہاری تپش پڑے گی تو میرے محبوب بندوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے تم ذرا دائیں طرف رہو. سورج جب طلوع ہوتا تھا تو سورج کو یہ حکم ملا تھا، وتر الشمس، اے مخاطب، اے اس قصے کو پڑھنے اور سننے والے، الشمس، سورج کا حال یہ تھا، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا تھا، تزاور عن کہفہم ذات الیمین، تو اس کی جو دھوپ ہے وہ دائیں طرف، تزاور، وہ دائیں طرف کو بچی رہتی تھی، ایک جانب رہتی تھی دائیں طرف، وہ بالکل بیچ یا دروازے پہ نہیں پڑتی تھی. اور وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو غروب ہوتے ہوئے اس کو یہ حکم تھا کہ تقربهم ذات الشمال، کہ تم بائیں طرف کترا کے رہو، تقربهم، کترا کے رہے ان سے دھوپ، اور کترا کے رہتی تھی ان سے یہ دھوپ، ذات الشمال، بائیں طرف کو، اور وہم فی فجوت من، اور وہ اس غار کے آرام والے گوشے میں آرام کر رہے تھے. ذلک من آیات اللہ، یہ صورتحال جو تم پڑھ رہے ہو ذرا تصور کرو، تصور کرو کہ کیا ہوگا، کس طریقے پہ اللہ نے یہ آسانی اور یہ فراوانی اس جنگل اور اس غار میں مہیا کی ہوگی. فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. من یهد اللہ فهو المهتد، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل، جس کو وہ گمراہ کرے، فلن تجد له ولیا مرشدا، تو وہ کسی کو بھی اپنا دوست اور راہ ہدایت پانے والا نہیں پائے گا. تزاور، یہ مضارع کا صیغہ ہے، یہ اصل میں تتزاور تھا، اس کا مادہ زور ہے، اور الزور کجی کو کہتے ہیں اور ایک طرف مائل ہونے کو کہتے ہیں. اور تقرضهم، یہ قرض یقرض سے ہے، کاٹنا اور کترانا. قرض فی سیرہی، چلنے میں دائیں بائیں طرف چلنا. تو ارشاد فرمایا کہ ان کا حال یہ تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو سورج کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تمہاری جو دھوپ ہے یہ دائیں طرف کو رہے گی، اور یہ بیچ دروازے پر یا بیچ غار پر نہیں پڑے گی، تاکہ اس کی کرنوں سے اور اس کی تپش سے اور اس کی تیز روشنی سے ان کے آرام اور نیند میں خلل نہ پڑے. سوتے ہوئے بڑی لائٹ جس طرح آپ بجھا دیتے ہیں اور زیرو کا بلب آپ جلاتے ہیں، یہ وہی کیفیت تھی اس غار میں. فرمایا تیز روشنی اگر ہوگی تو ان کی نیند میں خلل پڑے گا، اور بالکل اندھیرا ہوگا تب بھی یہ چیز مناسب نہیں ہے. اس لیے تھوڑی بہت روشنی کی کرنیں اس غار کے اندر تک پہنچنی چاہیے، جو کہ دائیں یا بائیں جانب سے بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ سکتی ہے. اور یہ جب دائیں اور بائیں جانب سے سورج کی کرنیں صبح کے وقت اور ظہر کے وقت اور شام کے وقت پہنچتی ہوں گی، تو کیا عجیب سما وہاں ہوگا اس غار کا، اور کیا عجیب سما اور کیا عجیب منظر ہوگا. یہ ذالک من آیات اللہ میں بیان کیا ہے کہ یہ وہ منظر ہے کہ جنگل میں منگل، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگل میں اور اس غار میں جہاں کوئی دنیاوی آسائشیں اور کوئی دنیاوی ذریعہ موجود نہیں ہے، کسی بھی چیز کے نہ ہوتے ہوئے اللہ تعالی سب کچھ وہاں ان کو مہیا فرماتا ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، وہ فجوہ دو چیزوں کے درمیان والا آرام دہ گوشہ، کسی بھی غار یا کسی بھی گھر میں جو آرام دہ گوشہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ جہاں سکون ملتا ہے انسان کو، وہ ہے فجوہ. تو غار کے بالکل بیچ میں کوئی جگہ ایسی ہوگی جو بڑی آرام دہ ہوگی، پرسکون ہوگی، اس جگہ یہ اصحاب کہف آرام فرما رہے تھے، اور اس کے بارے میں یہاں پہ ارشاد فرمایا. ذلک من آیات اللہ، یہ سما اور یہ کیفیت اللہ کی جو آیات ہیں، نشانیاں ہیں، ان پر دلالت کرتی ہے. مرشدہ یہ اسم فاعل ہے، اور یہ اصل میں رشد سے ہے. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے اصحاب کہف سے متعلق جو کرامات تھی ان کی، ان میں سے بعض کو بیان کیا ہے، اور بعض کرامات وہ ہیں جن کو اللہ تعالی اگلی آیت میں بیان کرتا ہے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تو یہ وہ منظر تھا غار کا کہ جس منظر میں وہ لوگ رہ رہے تھے، بالکل بیچ میں غار کے آرام سے وہ لوگ رہ رہے تھے. اور یہاں پر ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ میں اللہ تعالیٰ توحید خالص کو بیان کر رہا ہے کہ یہ چیز سوائے اللہ کے کسی اور سے ممکن نہ تھی. اس کے بعد ہدایت اور گمراہی کو بیان کیا، اور وہاں پر بھی یہ بتایا کہ حقیقت میں توفیق ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، کسی بھی فرد یا جماعت کا ذاتی کمال نہیں ہوتا کہ وہ ہدایت کو حاصل کر لیں یا صراط مستقیم پر چلنے والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کے لطف و کرم سے ہوتا ہے. اس لیے ہر حال میں اللہ تعالی سے حسن خاتمہ اور توفیق طلب کیا کرو اچھے اعمال کی. ذالک من آیات اللہ من یهد اللہ فهو المهتد، اور فهو المهتد نے ہمیں یہ بتایا کہ جب اللہ تعالی کسی کو ہدایت دے دے تو اللہ کی نگاہ میں حقیقت میں وہی ہادی ہے، اسی کو ہدایت ملی ہوئی ہے. اور جو خود ہدایت کو قبول نہیں کرتا اور اس کی جستجو نہیں کرتا، اس کو ٹھکرا دیتا ہے، اللہ تعالی ہدایت کے بدلے اس پہ گمراہی کو مسلط کر دیتے ہیں. اور جس پر گمراہی مسلط ہو جائے اس کی نہ تو کوئی مدد کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور اس کو صحیح راستہ بتا سکتا ہے، اس لیے کہ حقیقی ولی اللہ ہے اور حقیقی مرشد اللہ ہے. مرشد ارشاد سے ہے، اس میں فاعل ہے، ارشاد اور ہدایت کا راستہ